دریافت فرمایا ہے کہ یہ کہا گیا ہے کہ زندہ مذاہب کے تہوار منانا حرام ہے اور کفر تک لے جاتا ہے، یہ بات بالکل کہی گئی ہے. ہم اب تک اس پہ قائم ہیں کہ مذہبی معاملات میں کبھی بھی کسی مذہب کے شاعر کو نہیں اپنانا چاہیے. مثلا مسلمان ہے اور وہ اپنے گلے میں سلیب لٹکا لے، مسلمان ہے اور پگ، خنزیر، سور اس کی ایک سمبولک ایک لاکٹ بنا ہوا ہوتا ہے وہ پہن لے، یا ہندو برہمن جو ہیں ان کی طرح زنار باندھ لے، اسی طرح یہودیوں کی طرح ایک چھوٹی سی ٹوپی سر کی بودی پہ رکھ لے، تو یہ ساری چیزیں جو کسی بھی مذہب کی علامت ہیں اور جنہیں دیکھ کر اندازہ کیا یقین ہو جاتا ہے کہ اس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، یہ کام نہیں کرنے چاہیے. لیکن الحاد کی وجہ سے بننے والے تہواروں کو آپ کیسے سمجھتے ہیں؟ مثلا جانوروں کی مذہب کے نام پر استحصالی کے خلاف، اگر کوئی مذہب منع کرتا ہے کہ جانوروں کو ذبح نہیں کرنا چاہیے، تو بھئی اس کے مقابلے میں جانوروں کو ذبح کرنا چاہیے. ایک ہی صورت ہو سکتی ہے، وہ یہ کہ جہاں پر قربانی کرنے سے، مثلا گائے کی قربانی کرنے سے یا کسی بھی وجہ سے فساد کا خطرہ ہو کہ ایک جانور کے عوض میں 10 آدمی مارے جائیں گے، وہاں ہو سکے تو انسان کو ایسی چیزوں کے ظاہر کرنے سے بچنا چاہیے. ہم جس پرستی کی تائید میں علامتی نشانات باندھنا بالکل غلط ہے، یہ تو ایک طرح سے اس چیز کو رائج کرنا ہے، اور دوسری طرف دعویٰ کرنا ہے کہ جو کچھ بھی ایل جی بی ٹی والے کہہ رہے ہیں ہم اس کے مؤید ہیں، اس کی تائید کرتے ہیں، یہ بات بالکل درست نہیں ہے. یہ اسی طرح سے ہے جیسے کوئی آدمی مثلا شراب پیتا ہے، تو اب شراب کے مختلف کارخانے جو ہیں وہ مختلف طرح کے لاکٹس بھی فری میں دیتے ہیں، مختلف طرح کی باٹلز ہوتی ہیں جو فری میں ملتی ہیں، گلاسز ہوتے ہیں جو فری میں دیتے ہیں. تو اب ایسی سوسائٹی میں جہاں یہ پتہ چل رہا ہو کہ فلاں شراب کی تشہیر ہے، انسان کو اس سے بچنا چاہیے، کبھی بھی ان چیزوں کو اختیار نہیں کرنا چاہیے. عشرہ مبشرہ میں حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہما نے احرام باندھ لیا تھا ریشمی، زبیر رضی اللہ عنہ نے ریشم کی 2 چادریں اوڑھ لی تھیں، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بھی کچھ ایسے ہی کیا تھا. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حج پہ تھے، تو امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے بلا لیا اور فرمایا کہ طلحہ یہ تم نے کیا کیا ہے، اور یہ زبیر تم نے ریشمی چادریں. انہوں نے کہا حضرت میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت دے لی تھی، کیونکہ سوتی چادر میری جلد برداشت نہیں کرتی اور دھپڑ پڑ جاتے ہیں، سرخ نشانات بن جاتے ہیں، تو میں نے حضرت علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت لے لی تھی. تو سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، منع فرما دیا اور کہا یہ نہ کرو، اس لیے کہ تم کس کس کو سمجھاتے پھرو گے، حج میں ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہوتے ہیں، تو تم کس کس کو سمجھاؤ گے کہ تم نے اجازت لے لی تھی، لوگ تمہارے اس فعل سے جواز لے لیں. تو اس لیے خاص طور پہ جب وہ مسلمان ہے، اور پھر مسلمانوں کا کوئی قائد بھی ہے جس کی زبان پر لوگ اعتبار کرتے ہیں یا جس کے عمل کو دیکھ کے لوگ عمل کو اپناتے ہیں، انہیں تو بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. پھر تحریر فرمایا کہ کیا دل سے برا جان لینا کافی ہے؟ وہ کیوں اپنے عمل میں تغیر کیوں نہ پیدا کرے؟ عورتیں ہیں، بچے ہیں، دل سے برا جان لیں تو کافی بھی ہو جاتا ہے، لیکن جہاں تک ہو سکے عمل سے برات کا اظہار کرنا چاہیے. کوئی اضطراری حالت ہو، مثلا نوکری یا ترقی پانے کے لیے کمپنی اور تعلیمی اداروں میں لوگوں کے منفی رویے اور بدمزگی سے بچنے کے لیے ان میں شامل ہونا. دیکھیں دو صورتیں، ایک تو آپ اس سے بیزاری کا اظہار کریں گے تو بھی اس دنیا میں ہی رہیں گے. ہم ہمیشہ یہ کہتے چلے آئے ہیں کہ اس دنیا میں ایٹم بم ختم کرنے جائیں، اور سب سے پہلے روس اور امریکہ ختم کریں جو انسانوں کو تباہ کر دیں. رشیا نے امریکہ کے بعد جب یہ دھماکہ کیا تھا تو تاریخ میں اندراج ہے کہ کتنے کلومیٹر تک وہ اثرات پھیلے تھے اور کتنے انسان اس کا شکار ہوئے یا نہیں ہوئے کیا، اور کتنے کلومیٹر تک وہ روشنی نے نقصان پہنچایا. وہ ختم کر دیں، ان کے بعد بڑی طاقتیں ختم کریں، ان کے بعد انڈیا ختم کرے، ان کے بعد ہمیں بھی ختم کر دینا چاہیے. لوگوں کو جینے کا موقع دینا چاہیے. آصف علی زرداری صاحب نے اپنے پورے دور میں کوئی پھانسی نہیں دی، پھانسی کی فائز اسی طرح پڑی تھی جو بھی ان کا نظریہ ہو، لیکن آپ ایک آدمی کو زندگی کے حق سے کیسے محروم کر سکتے ہیں جبکہ اس سے کچھ کیا نہیں، لیکن اس کے باوجود ہم زندہ ہیں. اب جو لوگ ایٹم بم کے حق میں ہے ان کا بھی حق ہے، بھی تم اپنی رائے اور ہماری اپنی رائے. نہ اس رائے سے ہم کوئی گمراہ ہو جاتے ہیں، نہ اس رائے سے. یہ سیاسی حالات ہیں، ملکوں کے حالات ہیں، انسانیت کے متعلق سوچنے کے. آپ کے نزدیک بھی جو مخالفین ہیں اس رائے کے، ان کے پاس بھی دلائل ہیں، ہمارے پاس بھی دلائل ہیں. اس میں مسئلہ کیا ہے؟ انہیں بھی جینے کا حق ہے، ہمیں بھی جینے کا حق. ہم میں سے ہر شخص اگر کوئی ایسی رائے رکھتا ہے جو خدا کی وحی اور عقل سے نہیں ٹکراتی تو اس کے پیچھے کیوں پڑ جانا ہے کہ وہ اظہار رائے بھی نہ کرے. اسی طرح یہ ایل جی بی ٹی کے جتنی چیزیں ہیں، اگر آپ ان سے برات کا اظہار کرتے ہیں تو دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جو اس سے بری ہیں اور اس کی مخالفت کرتے ہیں، پھر کیا مسئلہ ہے؟ اور بہت سے ہیں جو اس کے حق میں کرتے ہیں، وہ بھی جئیں اور یہ بھی جئیں. انہیں بھی تو کسی جگہ کو بھرنا ہے اور انہوں نے بھی تو کسی جگہ کو بھرنا ہے کہ نہیں. اس دنیا میں اب یہ جملہ اگر نہ سمجھ میں آئے نا تو اسے کبھی سوچنا نہ پھر. اس دنیا میں کفر بھی اللہ کی مشیت کے تحت، یہ الگ بات ہے کہ اس سے خوش نہیں ہے، لیکن کفر بھی اللہ کی مشیت کے تابع. تو اس لیے ایسی جگہ جہاں پہ انسان کھل کے بات کر سکتا ہے ٹھیک ہے، یا نہیں کر سکتا وہاں خاموش رہے نا، اس کی تائید میں کیوں جاتا ہے؟ چپ رہے. کوئی آدمی دعوت دیتا ہے، بلاتا ہے، تو اس سے کیا یہ کہا نہیں جا سکتا کہ میں ان چیزوں میں نہیں پڑتا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک میں وہ حیات ہیں، اس حیات کی تفصیلات کیا ہے؟ کھانا پینا کیسے ہے، سونا کیسے ہے، اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن، ان سے تعلق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یا نہیں؟ جب آپ لفظ حیات کہتے ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن کہاں کہاں ہوتی ہے؟ اس وقت امت میں دو گروہ ہیں، تین گروہ ہیں، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے. اب اس پہ جو فتویٰ ابھی حال ہی میں آیا ہے، معتقل عثمانی صاحب سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہے اور اس کی تفصیلات میں جانا میں اسے لایعنی سمجھتا ہوں، فضول سمجھتا ہوں، نہ ان چیزوں میں پڑھو. اس لیے بس اتنا کہہ دینے سے کام نہیں چلتا کہ بھئی مجھے ان چیزوں میں انٹرسٹ نہیں ہے. بہت سے مواقع پہ یہی فتویٰ ہونا چاہیے کہ کوئی انٹرسٹ نہیں. بھائی اگر کوئی ایسا پروجیکٹ یا نوکری ہو، مثلا بینک کی ملازمت وغیرہ، تو عارضی طور پر اس میں حصہ لینا اور اس کی مقبولیت کی بنا پر بہتر کیریئر کے لیے راہ ہموار ہوتی ہے، اور فی الحال کرنے کی مجبوری بھی نہ ہو تو کیا کرے، بالکل ان چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے. جب مجبوری نہیں ہے تو یہ کام کرنا بھی نہیں چاہیے. فتویٰ جو دیا جاتا ہے وہ اس کی شرائط کے ساتھ بندھا ہوا ہوتا ہے اور منسلک ہوتا ہے. اگر یہ ہو تو پھر ایسے کریں، اگر یہ ہو تو پھر ایسے کریں. ایک آدمی کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، ہر کوئی کہے گا حرام. وہ کہتا ہے حضرت اگر مر رہا ہو اور حرام کے علاوہ کوئی علاج نہ ہو، تو وہ کہتا ہے اگر مر رہا ہو. پھر دوسری شرط لگا دیتا ہے کوئی واقعی اللہ کا نیک بندہ جو ڈاکٹر ہو وہ اس کی اجازت دے، اور اتنی مقدار میں استعمال کی جائے جتنی مقدار سے اس کی جان بچ جاتی. اب دیکھیں نا، فتویٰ ایک لائن کا ہے لیکن وہ اس پہ قیودات، پابندیاں، لمٹس. تو اس لیے جب کوئی مجبوری نہیں ہے تو بالکل حرام کے قریب بھی نہیں جانا چاہیے، بہت دور رہنا چاہیے حرام کے مال سے. اس کے نتائج قبر میں بھگتے گا، جو بھگتے گا اولاد کو بھگتنے پڑ جاتے ہیں. اس دنیا میں بہت ہی خراب چیز. بھینس کی قربانی کیوں نہیں کی جا سکتی؟ بھئی یہ فضول بحثیں آج کل چھڑی ہوئی ہیں، امت کرتی آئی ہے نا پچھلے دور میں. تو یہ بھی کہہ دو صاحب کہ پھر امت میں ان لوگوں کی قربانی ہوئی نہیں. اور جانور کے ذبح کا معاملہ ہے ہمارے دین کا ایک حصہ ہے. ساتھ یہ بھی آگے فتویٰ لکھو کہ جو بھینس کی قربانی کو جائز سمجھے تو ناجائز کو جائز سمجھنے والا کافر بھی ہو جاتا ہے. پورا فتویٰ پڑھو نا پھر. ولیعاذ باللہ، فضول باتیں. شق القمر کا واقعہ بالکل بھی اصلی ہے. عبداللہ صاحب یہ واقعہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے، اور ابن ماجہ میں مسلم میں صحیح سند کے ساتھ یہ واقعہ آیا. حدیث میں جو چیزیں بالکل صحیح سند کے ساتھ آ جائیں اور وہ انسانی عقل اس کا احاطہ نہ کر سکے تو پھر اس کو ماننا چاہیے. ایمان کا حصہ ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا حصہ ہے، اور اپنے بزرگوں پر اعتماد کا حصہ ہے کہ جو دین اس ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے وہ دین غلط نہیں ہے. وہ بڑے معتبر اور بہت بڑے لوگ تھے جنہوں نے ایک ایک لفظ سوچ کر بولا اور لکھا، اور وہی دین ہم تک آئے. جتنا اسرار اس پہ ہے اتنا ہی اسرار ہم وزن دونوں پلڑوں میں، الٹے پلڑے میں اتنے ہی اسرار اس پہ ہے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا نہیں کہا ان کے ذمے لگانا یہ بھی بہت بڑا گناہ. I used to shave my hand and legs in childhood without understanding it is right or wrong. Now here on my hands and legs have grown up long and it causes my some problems. دیکھیے انسانی جسم کے بالوں میں تین حصے. ایک حصہ تو وہ ہے جن کو جسم سے الگ کرنا ضروری ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اور فقہا نے جو لکھا ہے ان احادیث کی روشنی میں وہ یہ کہ ایک ہفتے میں ہر آدمی کو یہ عمل کر لینا چاہیے، اور زیادہ سے زیادہ انہوں نے رعایت دی ہے 40 دن. 40 دن جب پورے ہو جائیں تو 41ویں دن ان بالوں کا رہنا یہ خدا کی مکروہیت اور خدا کی ناپسندیدگی ہے، حتیٰ کہ نماز پڑھے گا تو وہ بھی مکروہ ہوگی. دوسرا درجہ یہ ہے کہ کوئی انسان سارے جسم کے بال اتروا دے. سر کے بال تو نہ اتروانا ٹھیک ہے، جیسے سر منڈا لیتے ہیں یہ نہ کرنا زیادہ اچھا ہے. حنفیہ جو اس کو ترجیح دیتے ہیں وہ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسانی جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہے، اور جب تمہیں ضرورت پیش آئے تو اپنے جسم کو پاک کرو. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میرے بال بہت زیادہ تھے، آدھے ہی تو راسی، میں نے تو پھر طے کر لیا تھا کہ میں ہمیشہ سر منڈاتا ہی رہوں گا، شیو کراؤں. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے کوفہ والوں نے دیکھا اور پسند کیا، اسی لیے حنفی فقہ میں علماء سر کے بال منڈاتے. اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سر کے بال ہمیشہ رکھتے رہے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کیوں نہیں رکھے، انہوں نے بیان کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید ہی عمرے اور حج کے علاوہ کبھی سر کے سارے بال اتروائے ہوں شاید. وگرنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نہ صرف بال رکھنے کا تھا، لمبے بال رکھنے کا تھا، یہاں تک کہ وہ شانوں تک بھی آ جاتے تھے. شانوں سے جب نیچے کسی کے بال جائیں گے تو وہ عورتوں سے مشابہت ہو جائے گی، وہ ٹھیک نہیں. داڑھی کا مسئلہ تو آپ کو پتہ ہی ہے. اب رہ گیا باقی وہ جسم کے بال جنہیں الگ کرنا ضروری ہے، اور اس کے علاوہ ہاتھ پاؤں کا آپ نے پوچھا، اسی طرح ٹانگیں ہیں، رانیں وغیرہ وغیرہ، پورے جسم کے بال اگر اس لیے اتار دیے جائیں کہ خواتین سے مشابہت ہو تو یہ ٹھیک نہیں ہے، خواتین کے لیے جائز. اگر مرد اس نیت سے یہ کام کرتا ہے کہ عورتوں کی طرح اپنا جسم بنائے تو یہ جائز ہی نہیں. اگر اس کی نیت یہ نہیں ہے، اور جیسے آپ نے تحریر فرمایا ہاتھوں اور پاؤں کا کہ اس میں تنگی اور تکلیف ہے اور یہ بڑھ بھی جاتے ہیں، causes my some problems، تو پھر ان کو جسم سے اتارنا مستحب ہے، بہتر ہے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم مبارک کی صفائی کرتے تھے نورہ. یہ روایت آپ کو ابن ماجہ میں مل جائے گی، ابن ماجہ کی شرح میں بھی مل جائے گی، فیض القدیر میں مل جائے گی، کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم چونا بجھا ہوا اور چیزیں، اور جو عربوں کا رواج تھا اس کے مطابق ایک پیسٹ بن جاتا تھا، اور جسد اطہر کے جو ضروری تھے بال ریمو کرنا. باقی یہ بھی آیا ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہلیہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ سارے جسم مبارک کے بال صاف کرا دیے تھے. تو اس لیے جب حدیث میں آیا ہے، اگرچہ اس حدیث پہ بعض محدثین نے بحث کی، ابن کثیر صاحب تفسیر بہت بڑے مفسر ہیں، ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کی سند کو جید قرار دیا ہے اور اعتماد کیا ہے. ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے بھی یہی لکھا ہے. بڑے بڑے محدثین اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ اگر کوئی اپنے جسم کے سارے بال اتروا دے گا تو کوئی حرج نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا. جنہوں نے اعتراض کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ حبیب ابن ثابت نے یہ روایت نقل کی ہے، ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے، اور حبیب ابن ثابت نے ام المومنین رضی اللہ عنہا سے یہ نہیں سنا. اس کے باوجود دیگر روایات سے ابن قیم ابن کثیر وغیرہ اس کو مانتے ہیں، تو اس لیے یہ درست ہے بنیادی طور، اور اگر اسے تکلیف پہنچتی ہے تو پھر اس کے لیے مستحب ہے. تو تیسرا درجہ یہ ہوا کہ وہ اسی حال پہ جسم کو چھوڑ دے جیسے وہ ہے، جیسے عام طور پہ لوگ کرتے ہیں بس ٹھیک. تو ایک درجہ یہ کہ جسم کو جس حالت پہ ہے وہ چھوڑ دے، دوسرا درجہ یہ کہ سارے جسم کے بال منڈوا لے بغیر کسی تکلیف کے، وہ بھی جائز ہے. اور اگر تکلیف ہے ان بالوں سے تو پھر تو بالکل کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ انسانی جسم کو جن چیزوں سے تکلیف پہنچتی ہے ان چیزوں کو ختم کرنا یہ مستحب ہے، بہتر. عرفہ ذی الحجہ کے متعلق سوال آپ نے پوچھا ہے، تو یاد رکھیے کہ اب تک تو امت اسی بات کی قائل رہی ہے کہ جس شہر میں جہاں 9 ذی الحج ہو، جس ملک میں 9 ذی الحج جاؤ وہی اس کا یوم عرفہ. اب یہ نئی نئی چیزیں ان لوگوں نے ایجاد کی ہیں کہ ساری امت عید حرمین شریفین کے ساتھ ملا کے پڑے. وجہ اتحاد، کیا کرنا ہے اس اتحاد کو تم نے؟ ایسی محض اپنے ذہن کی اپچ اور اختراع. اور اس کے قائدین اکثر وہی ہیں جو دین کو سرے سے سمجھتے ہی نہیں. اختلاف میں تمہیں مسئلہ کیا ہے؟ ایک رائے کسی کی ہے، ایک رائے کسی کے، یار جینے دو، ان اختلافات کو رہنے دو. تمہیں کیا مصیبت پڑ گئی ہے کہ سب کو جبرن لے کے کیوں یار؟ باقی لوگوں کو جینے کا حق نہیں ہے؟ تو اس لیے ایک بات تو یہ ہے، پوری امت اسی پہ رہی ہے، اب نئی نئی چیزیں آئیں. انہی میں سے ایک اختراع یہ بھی ہے کہ عرفہ کا دن وہ جو وہاں پہ منایا جائے. صحابہ رضی اللہ عنہ اہل مدینہ بھی عرفہ کا دن وہی مناتے تھے, بغداد والے بھی وہی مناتے تھے, کوفہ والے بھی وہی مناتے تھے. احناف نے اس بات پر بحث کی ہے کہ عرفہ کا جب دن آئے تو شام کو کوئی کام نہ کرنا, اور عرفہ کے دن زوال کے بعد سے مغرب تک یہ جو 5-6 گھنٹے موسم کے حساب سے جتنا بھی وقت بنتا ہے اس میں کیا کرے. کچھ حنفی فقہا اس کی اجازت دیتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ جو پیریڈ ہے 5-6 گھنٹوں کا جو بھی موسم کے حساب سے, عرفہ کے دن اپنے گھر پہ عبادت کرنی چاہیے, کیونکہ اللہ اس دن عرفہ والوں پہ جو نظر کرتا ہے تو امید ہے یہ جو عرفہ پاکستان کا ہے, انڈیا کا ہے, کسی بھی ملک کا ہے, اس پہ مہربانی کرے. حنفی فقہا ہی میں سے کچھ لوگوں نے اسے بدعت قرار دیا ہے اور کہتے ہیں نہ کرے, دین میں ایک نئی چیز چل پڑے گی, نہ کرے. دونوں طرف دلائل ہیں, البحر الرائق میں ابن نجیم نے اور بخاری کی شرح میں بہت عینی وغیرہ سب نے لکھی ہیں یہ چیزیں, اسے دیکھ لینا چاہیے. اور ایک بات یہ بھی سمجھ, اس لیے عرفہ وہی منائے جو اس کا دن ہے اپنا, سعودیہ والے جس دن بھی منائے اور آج جس دن بھی ہو اسے ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. ایک بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے, اصل میں تو یہ ہماری غلطی ہے, ہمیں یہ بات بیان کرنی چاہیے تھی ذیقعدہ میں یا پھر حج سے پہلے. یہ بات ہمیشہ کے لیے مسئلہ یاد رکھو کہ جو تکبیرات ہیں نا, یکم ذیلحج سے لے کے 13 ذیلحج تک, یہ ایک ترانہ ہے, یہ ایک خاص چیز ہے جو اللہ نے امت کو عنایت فرمائی. یکم ذیلحج سے لے کے 13 ذیلحج تک عمومی طور پر پڑھتے رہنا چاہیے, اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے, فرض نماز کے بعد, نفل نماز کے بعد وغیرہ وغیرہ, جب بھی موقع ملے ان 13 دنوں میں یہ تکبیرات پڑھتے رہنا چاہیے. بخاری میں آیا ہے, صحیح بخاری میں, کہ عبداللہ ابن عمر اور حضرت عبداللہ ابن زبیر اور یہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم, ابو ہریرہ رضی اللہ عنہم, یہ نکلتے تھے مارکیٹس میں, بازاروں میں, اور یہ تکبیر اونچی آواز سے پڑھتے تھے اور لوگ ان کے پیچھے پڑھنا شروع ہو جاتے تھے. یعنی وہ اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ رہے ہیں تو دکاندار بھی ان کے پیچھے اللہ اکبر اللہ اکبر ان کے بعد کہتے رہے. اسی طرح جب یہ چلتے تھے عرفات وغیرہ کے لیے تو یہ لبیک اللہم لبیک پڑھتے تھے اور لوگ بھی ان کی آواز میں آواز ملا کر پڑھتے تھے. اس کے بعض جگہ پہ جو ہوتا ہے کہ لبیک اللہم لبیک کے ساتھ اور لوگ بھی آواز میں آواز ملاتے ہیں, یہ بالکل ہی حرام نہیں ہے, سوچ لینا چاہیے. بخاری شریف میں یہ روایت آئی اور صحیح بخاری میں ہی آیا ہے کہ جب یہ پڑھتے تھے عید کے 13 دنوں میں لبیک اللہم اللہ اکبر اللہ اکبر, تو لوگ ان کی آواز میں آواز ملا کر پڑھتے تھے. یکم ذیلحج سے لے کے 8 ذیلحج تک ان تکبیرات کا اونچی آواز میں پڑھنا یہ مستحب ہے, بہتر ہے. اور 8 پہ پڑھنا مستحب ہے, اور 9 ذیلحج کی فجر کے بعد سے 13 ذیلحج کی عصر تک پڑھنا یہ واجب ہے, ایک مرتبہ پڑھنا ضروری ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ 3 مرتبہ کا کہتے ہیں, ہمارے ہاں چونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک بار پڑھتے تھے اس لیے ہم ایک بار پڑھنے کو کہتے ہیں. تو 9 ذیلحج پورا دن, 10, 11, 12 اور 13 ذیلحج کی عصر کی نماز تک اسے پڑھنا چاہیے, یہ واجب. اب اگلی بات سنو جو شاید کبھی بھی نہ سنی ہو. اور شاید اسے کسی نے لکھا بھی نہ, ہمارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی میں اس ٹاپک کو چھیڑا ہے. اور شیخ تو بادشاہ تھے, علم کے بادشاہ تھے, سمندر تھے علم کے شیخ. وہ جس موضوع پہ بات کرنا شروع کرتے تھے لوگ دانتوں میں انگلیاں دے لیتے تھے کہ اس آدمی کو یہ بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے اور یہ بھی آتا ہے. وفات تک ان کا علم تر و تازہ, علم تو ہوتے ہی ہے لیکن علم وہ جو مستحضر ہو، علم وہ جو نوک زبان. اور شیخ کو غصہ بھی ایسے ہی آتا تھا نال در آتش کی طرح. علم بہت ہو گیا، بہت زیادہ. تو اگر 100 سال 200 سال بھی رہتے تو لوگ ان جیسا آدمی نہیں دکھا سکتے کہ ایسا پیدا ہوا. رحمہ اللہ، وہ اور ان کے ساتھی، اللہ تعالیٰ ان کی قبروں کو منور رکھے. ابن کثیر ہیں، ابن رجب ہیں، اسی کا اثر ابن تیمیہ تک پہنچا ہے، ابن حجر تک پہنچا ہے، وہی زہبی ہیں رحمہ اللہ. انہی کا اثر ہمارے صاحب فتح القدیر رحمہ اللہ، بڑے لوگ تھے. اللہ نے دامن کھول دیا تھا ان صدیوں میں اور ہیرے آئے دنیا. شیخ نے کمال کی چیزیں لکھی ہیں. شیخ نے لکھا ہے جو شخص ان 13 دنوں میں تکبیرات پڑھتا رہتا ہے نا، 3 انعامات باری تعالیٰ اس پہ ہوتے ہیں. ایک تو فرمایا ہے کہ اس کا رزق بڑھ جاتا ہے، دوسرے فرمایا ہے ہدایت ملتی، بلکہ پہلے نمبر پہ فرمایا ہے کہ ہدایت پہ قائم رہتا ہے. اس کے اعمال اور عقیدے میں اگر کوئی گڑبڑ ہے نا، وہ نکل جاتی ہے، وہ خوف دور ہو جاتا ہے. دوسرے شیخ نے فرمایا ہے کہ ہدایت ملتی ہے پہلا نمبر، دوسرے رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے. کیونکہ جتنا وہ خدا کو بلند تر کہنا شروع کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، پھر توحید لا الہ الا اللہ، پھر اللہ اکبر اللہ اکبر للہ الحمد، یہ پوری تکبیر ہے. اس میں بھی بات عرض کرتے ہیں. تو لکھا ہدایت ملتی ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور تیسرا دشمن جھک جاتے ہیں، دشمنوں کو ذلت نصیب ہوتی ہے. یہ تینوں بات. اور تکبیر پوری کہنی چاہیے اور لکھنی بھی پوری چاہیے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ تکبیر ہو گئی، لا الہ الا اللہ یہ خدا کی توحید ہو گئی، واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ہمارے نزدیک یہی تکبیر ہے جو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سکھائی. شافعی حضرات کی تکبیر ذرا سی مختلف ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر واللہ اکبر اللہ اکبر. اب بہت سے ماڈرن لوگ یہ بھی لکھنے لگے. یہ لا الہ الا اللہ بیچ میں سے کاٹنے کا کیا مقصد ہے، جب آپ کو سننے والے اتنے ہیں، جب آپ کے پیچھے چلنے والے اتنے ہیں، اور آپ اپنی ڈائری اور صفحے پہ لکھتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، تو یہ شافعی حضرات اگرچہ اس کے راوی ہیں، اگرچہ انہوں نے روایت کیا، لیکن آپ کو ضرورت کیا پیش آئی، آپ پوری تکبیر کیوں نہیں تحریر فرماتے؟ تنہائی کی پاکی اور ناپاکی، ہر وہ چیز جو اللہ کی نافرمانی پر مشتمل ہے، اور فقہا نے اسے منع لکھا ہے، تنہائی کو اس سے پاک ہونا چاہیے. یہ سیدھی سادھی سی بات. اکثر لوگوں کی نماز میں خشوع و خضوع کا فقدان نظر آتا ہے، جلدی جلدی نماز پڑھنا، اور مزید افسوس ہوتا ہے جب کچھ اماموں کو نیز تیز نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جاتا ہے. علماء نے نماز کے دورانیہ کا کوئی معیار مقرر کر رکھا ہے، اگر کوئی شخص 10 سیکنڈ میں قیام مکمل کر لے یا 2 منٹ میں، اس کے بارے میں کیا ہو بھائی، اس سے تو ہم بھی تنگ ہیں. پتہ نہیں ان اماموں کو کیا پڑھی ہوتی ہے، پتہ نہیں انہیں کیا رکوع اور سجدے میں. شکر کرو یار، اللہ نے تو 4 منٹ توفیق دی، ذرا لمبا رکوع ہو گیا تو پھر کیا ہو، سجدہ لمبا ہو گیا تو پھر کیا، کسی پہ احسان ہے؟ اپنے ہی نام عمل اللہ کے سامنے یہ قبر میں کام آئے گی، یہ طویل نماز. اور رسول اللہ، ہم تو صرف اتنا معیار سمجھتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم معیار ہیں، اگر ان کی نماز کو کوئی چھوٹا سمجھتا ہے تو چھوٹا سمجھا کرے، کوئی بڑا سمجھتا ہے تو بڑا سمجھا کرے. امام کو چاہیے کہ بس ایسی نماز پڑھا، چھٹی. حضرت رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے. فجر کی نماز جو ہے وہ سورہ حجرات سے لے کے بروج تک کوئی بھی 2 سورتیں پڑھتے تھے، فجر کی پہلی اور دوسری رکعت میں، اور یہی قرات آپ کی ہوتی تھی. ظہر کی نماز، ظہر کی نماز میں جب آپ پڑھتے تھے تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم میں سے کوئی انسان پانی گھٹ کے لے جاتا تھا، فارغ ہو کے وضو کر کے آتا تھا مسجد نبوی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہلی رکعت میں پڑھا رہے ہوتے. کیوں نہیں ہمارے امام ایسی نماز پڑھاتے؟ مقتدیوں کا ڈر ہے یار، انہوں نے رزق دینا ہے، چھوڑ جاؤ نہ صحیح. کس چیز کا خوف ہے؟ لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے کہ بچوں نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسے ہی ہوتی تھی. عصر اور عشاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سورہ بروج سے لے کے اور سورہ بینہ لم یکن الذین کفروا من اہل الکتاب یہاں تک کی درمیان کی کسی صورت کا انتخاب فرما لیتے تھے. عصر میں بھی اور عشاء میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآت یہ تھی، اور مغرب میں سورہ بینہ سے لے کے آخر تک سورہ الناس تک مغرب کی نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے پڑھاتے تھے. اس کی پابندی کرنی چاہیے. رکوع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور آہستہ آہستہ پڑھتے تھے. فقہا نے لکھا ہے کہ جمعے کی نماز اور عید کی نماز چاہیے امام کو کہ رکوع میں اور سجدے میں پانچ پانچ مرتبہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم یہ پڑھے، اور مقتدی کو چاہیے کہ اگر اسے جلدی پڑھ لیا تو اسی جملے کو دہراتا رہے. مثلا پانچ مرتبہ اس نے تو پڑھا امام نے 15 سیکنڈ میں، اب جو پیچھے ہے نا مقتدی وہ کیا کرے؟ وہ اسے چاہیے یہ سبحان ربی العالی سبحان ربی العالی لا تعداد مرتبہ پڑھتا رہے بس، کیونکہ وہ حالت سجدہ میں ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب کھڑے ہوتے تھے قوما میں رکوع کے بعد اور دونوں سجدوں کے درمیان، صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے تھے اور ہمیں شبہ ہوتا تھا کہ کہیں دوسرا سجدہ بھول تو نہیں گئے، اور کھڑے ہوتے تھے رکوع کے بعد ہم سمجھتے تھے کہ کہیں ایسے تو نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب سلام پھیر دیں رکوع میں نہ جائیں، اتنے طویل ہوتے تھے. اس لیے اماموں نے ایک جزیہ پکڑ رکھا ہے کہ نماز ہلکی پڑھاؤ آہستہ پڑھاؤ. یار آہستہ یا بڑی سنت معیار ہے، آپ کی عقل اور آہستہ ہونا اور مقتدیوں کو پسندیدگی ناپسند کرنا کوئی معیار نہیں ہے. معیار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، انہوں نے کیسے نماز پڑھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رفع یدین کیا نہیں کیا، دونوں طرف روایات ہیں، اس پہ کیا بحث کرنی، اونچی آواز سے آمین کہی آہستہ آواز سے بسم اللہ، دونوں احادیث ہیں، کیوں اس میں الجھتے ہو؟ سب صحیح ہے. نماز میں اصل خشوع اور خضوع ہے جس کا آپ نے پوچھا. امام سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا فتویٰ قاضی شرعی نے نہیں دیا تھا بھی. بہت سے لوگوں نے لکھا ہے اس کو، تاریخ میں بھی آیا ہے، لیکن ہم آج تک اس کی تائید کی جو روایات کہ امام قاضی شرعی رحمت اللہ نے کوئی فتویٰ نہیں دیا تھا اس کو نہیں، یعنی مطلب یہ کہ وہ ثابت نہیں ہو سکتا کہ قاضی شرعی ایسے ہو گئے تھے. شرعی رحمت اللہ علیہ وقتی طور پر ڈر گئے ہوں، حکومت نے تکلیف پہنچانی ہے، قید میں ڈال دیں گے، کچھ کر دیں گے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. وہ ہر آدمی کا اپنا اپنا تحمل ہوتا ہے، ہر آدمی کی اپنی اپنی طبیعت ہوتی ہے، کوئی کانٹا نہیں برداشت کرتا اور کوئی سینہ کھول کے گولی کھا لیتا ہے، دونوں پہ دونوں میں فرق ہے نا جی. تو شرعی رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ہو جا کے، یزید نے، ابن زیاد نے، کہ کیا کرے، سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کرنا ہے کہ نہیں کرنا، ولیعہد باللہ انہوں نے کوئی ایسا فتویٰ نہیں دیا.